بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حا وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. جندب رضي الله تعالى عنه کی روایت، جو آج ہماری گفتگو کا محور ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی، ان کا مختصر سا تعارف. یہ روایت جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی العلقی سے مروی ہے. یہ صغار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مکرم ہم تک پہنچایا ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کے لقب جو مشہور ہیں وہ تین ہیں، جندب الخیر، دوسرا لقب جندب الفاروق، تیسرا لقب جندب بن ام جندب. اللہ تعالی نے اس صحابی کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ اس کی زندگی کے کلمات کو سننے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی شر کی بات کی ہی نہیں. جب بھی انہوں نے رائے پیش کی، مشورہ دیا، گفتگو کی، ساری کی ساری گفتگو خیر پر ہی مبنی ہوتی، اس لیے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا جندب الخیر. اسی طرح دوسرا لقب ہے جندب الفاروق. جب بھی کبھی مجلس قائم ہوتی تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اگر گفتگو پیش ہوتی تو وہ جندب کی طرف سے ہوتی. لوگ کچھ جذباتی گفتگو کرتے، کچھ لوگ مصلحت آمیز گفتگو کرتے، جس سے خدشہ ہوتا کہ شیطان کہیں اس مصلحت کے نام سے مسلمانوں کو غلط راہ پہ نہ لے جائے. لیکن اصول و ضوابط کی روشنی میں خالص کتاب و سنت کی گفتگو پیش کر کے حق و باطل میں فرق ظاہر کر دینا، یہ طرہ امتیاز تھا اس صحابی کا، جس وجہ سے ان کو جندب الفاروق کے نام لقب سے نوازا گیا. یہ وہ صحابی ہے جو 70 ہجری کو فوت ہوئے اور 43 روایتیں 43 روایات اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے. اور یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے، آج کتب حدیث میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایمانیات اور ان کی اہمیت اور صحابہ کا منہج، ان کا مشن اور منہاج، جن اصولوں پہ قائم تھا، ان اصولوں کی حقیقت کو یہی صحابی آشکارا کرتے ہیں. چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 61. یہی صحابی جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم ایسے نوجوان تھے جو ابھی نئی نئی جوانی چڑھ رہے تھے. اتنی چھوٹی عمر میں فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے اللہ کے رسول سے ایمان کی تعلیم حاصل کی. فازددنا به ایمانا، پہلے اللہ پہ یقین، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے لیے ہی خالص ہو کے کوئی کام کرنا، اللہ کی یاد کو ہی سب سے بڑی سعادت سمجھنا، اللہ کی عبادت کو ہی دنیا کی سب سے بڑی لذت سمجھنا، یہ پہلو ہم نے قرآن سے پہلے سیکھے. جب ہم نے قرآن سیکھا فزددنا به ایمانا، تو ہمارے اس ایمان میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا اور اس ایمان کو قوت والا بنا دیا اور مضبوط بنا دیا. راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جندب بن عبداللہ سے ایک دن کہہ دیا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. اس جلیل القدر صحابی کی وصیت دیکھیے جو پورے اسلام کا احاطہ کرنے والی ہے. فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. وبالقرآن, اور دوسری وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ تم زندگی کے اندر قرآن کی رہنمائی کو کبھی نہ چھوڑنا. فَإِنَّهُ نُورُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, قبر کی اندھیر کوٹھری کے اندر, تاریکیوں کے اندر اور زندگی کی تاریک راتوں میں, بلکہ زندگی کے ان ایام میں جس میں انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اسے چاروں طرف اندھیرے اور تاریکیاں ہی نظر آتی ہیں, اگر اپنی پوری زندگی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور اپنی قبر کو بھی روشن کرنا چاہتے ہو تو قرآنی تعلیمات کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ قرآن جہاں زندگی کو روشن کرنے والا ہے وہاں ہدی النہار, دن کی ساعتوں دن کی گھڑیوں میں اگر ہدایت کا پروانہ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں. فَعْلَمُوا وَعْمَلُوا بِهِ, اس قرآن کو اچھی طرح پہلے پڑھو پھر اس کے مطابق عمل کرو. اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے عَلَى مَا كَانَ مِن جُهْدٍ وَفَاقَ, تمہیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑے کہ کسی طریقے مجھے قرآن پڑھنا آ جائے اور قرآن پہ عمل کرنا آ جائے, اس کی سمجھ کے بعد تمہیں بھوکا رہنا پڑے, تمہیں انتہائی مشقت اٹھانی پڑے, اس قرآن کی دولت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. فَإِنْ عَظُمَ بَلَاءً, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ محنت مشقت جاری ہے پھر بھی قرآن کی سمجھ ابھی نہیں آ رہی, فَقَدِّمْ مَالَكَ دُونَ نَفْسِكَ, تو پھر اپنا مال اس قرآن کی خدمت میں لگا دو. اللہ رب العزت اس قرآن کی تلاوت اور اس کی فہم و بصیرت اور فراست اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فَإِنْ جَاوَزَ الْبَلَاء, اگر دنیا کے اندر مصیبتیں اور زیادہ ہو گئی ہیں, فَقَدِّمْ مَالَكَ وَنَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ, تو پھر دین کی سودے بازی نہ کرنا. مال سارا جاتا ہے تو چلا جائے, جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن اس قرآن کی روشنی میں جو دین اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس دین کا سودا دنیا کے کسی بھی کٹھن ماحول کو دیکھتے ہوئے نہ کر لینا. واعلم, وصیت طلب کرنے والے یقین کر لے, ان المحروب من حرب دینہ, اصل تو انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جنگ کے اندر جھونک دیا جو دین سے بھاگتا ہے. اصل تو بھاگا ہوا, اور جس کے بارے میں جنگ کا اعلان کیا جائے مفرور وہ ہوتا ہے جو دین سے دور ہو جائے. والمسلوب من سلب دین, اور اصل تو توفیق سلب اس سے کر لی جاتی ہے جس سے اللہ نے یہ توفیق چھین لی کہ وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا. واعلم, اور یقین کر لو, لا غنا بعد النار, جس شخص نے آگ میں جانا ہے دنیا جہان کی دولت اس کے ہاتھ میں ہو یہ دولت اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی. ولا فقر بعد الجنة. اور جس کی قسمت میں جنت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ دنیا جہان کا فقیر ترین انسان بھی ہو اس کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنت سے بڑھ کے اللہ نے دولت کوئی بنائی نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، وَأَنَّ النَّارَ لَا يُفَكُّ أَسِيرُهَا، جو آگ کا قیدی بن گیا یہ اپنے آپ کو چھڑائے گا کیسے. وَلَا يُسْتَغْنَى فَقِيرُهَا، اور وہ شخص جو آگ میں چلا گیا اگر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے تو اس کی فقیری کو ختم کیسے کون کرے گا جو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے کہ کس طرح جہنم میں عذاب ہوں گے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی زنجیر انسان کے منہ میں ڈال کے پش سے نکالی جائے گی. ثم یشوا، جس طرح مچھلی اور مرغی کو بھونا جاتا ہے اس طرح آگ پہ انسان بھونے جائیں گے. گناہ کیا ہوگا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ اس شخص نے اللہ پر ایمان قبول نہیں کیا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا. تو جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، جن کا مختصر تعارف آپ نے سنا، اور اس سے بڑا تعارف کیا ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی جلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے اس کا وزن نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. کس چیز کا وزن؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. یہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے، یسیر الراکب فی ظلہا 100 سنہ. اگر یسیر الراکب المضمر الجواد السریع فی ظلہا 100 عام لا یقطعہا، تیز رو گھوڑا، دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا، انتہائی نفیس گھوڑا، 100 سال تک اگر دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. اگر 120 کلومیٹر کی رفتار پہ بھی گھوڑا دوڑے 100 سال میں کتنا سفر طے کرے گا. یہ طوبہ کا درخت ہے، اور جنت کے تمام درختوں میں اس کی شاخیں اور کونپلیں پہنچی ہوں گی. اور یہ ایسا مبارک درخت ہے، سیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها، جنتیوں کا لباس ہر روز اسی درخت سے ہی تیار شدہ نکلے گا جو جنتی زیب تن کیا کریں گے. آپ نے جب اس درخت کی تعریف کی تو پھر آپ نے مختلف لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ یہ ہے کس کے لیے. تو آپ نے سب سے پہلے جو اعلان کیا، آپ نے فرمایا طوبہ لمن رآنی وآمن بی، یہ توبہ کی نعمت سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا ملاقات کی یا میری صحبت اختیار کی ایک مرتبہ، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ انعام سب سے پہلے اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے. بلکہ ان عظیم ہستیوں کی عظمت کو دیکھیے، وَطُوبَى لِمَن رَآ مَن رَآنِي، جو ان صحابہ کو بھی دیکھ لے میں ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں ان کے لیے بھی جنت میں توبہ کا اعلان کرتا ہوں. بلکہ پھر فرمایا، وَطُوبَى لِمَن رَآ مَن رَآ مَن رَآنِي، جس نے مجھے دیکھا اور پھر اس کو کسی نے دیکھ لیا، پھر اس کو کسی نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں جنت میں توبہ کا یہ مقام کا اعلان اس کے لیے بھی کرتا ہوں. اس لیے صحابی، تابعی، تبع تابعی، تین لوگوں کے بارے میں یہ اعلان کیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی دے دی. فرمایا، طوبہ ثم طوبہ لمن آمن بی ولم یرنی، میں دو مرتبہ اس کے لیے اعلان کرتا ہوں جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھ پہ ایمان لے آئے گا، یہ توبہ کا انعام اسے بھی نصیب ہو جائے گا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے اور قسم اٹھایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے جو اللہ کے رسول کی رفاقت میں گزاری ہے، آپ کی صحبت میں گزاری ہے، صرف ایک گھڑی، اس کی قیمت اتنی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے یہ سب کچھ بیچ بھی دیا جائے تو اس ایک گھڑی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ایسی مبارک ہستیوں کی رفاقت نصیب فرمائے. آج کی حدیث کا دوسرا پہلو حدیث کی سند. قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حا وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ اس حدیث کی سند ہے. اس میں ایک لفظ آیا ہے حا وحدثنا، جہاں بھی سند کے اندر حا کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے تحویل سند، ایک سند اوپر ہے اور سند کی تحویل کی گئی ہے، دوسری سند بھی اسی طرح اس کے ساتھ ہے. تیسرا پہلو اس حدیث کا حدیث کا متن، من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به. یہ ایک ہی سطر اس حدیث کا متن ہے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے، اور یہی چوتھا پہلو ہے حدیث کا حفظ کرنا. ہم حدیث کو حفظ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں دوبارہ اس کی تذکیر کروا دوں. صحیح الجامع کی روایت ہے 6763، روایت کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالی تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہم سے ایک حدیث سنی. فحفظہ، پھر اسے یاد کیا. حتی یبلغہ غیرہ، اور یاد کرنے کے بعد پھر کسی دوسرے کو پہنچا دیا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع میں 6765. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا اس کو، اس بندے کو جو ہماری ایک بات سنتا ہے. فوعاها، پھر اسے یاد کرتا ہے. ثم بلغها عنی، پھر ہماری طرف سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور تیسری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو روایت صحیح الجامع میں 6764 نمبر کے تحت ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ اس کو بھی رکھیں گے، شادابی سے نوازیں گے اور اس کو تازگی سے نوازیں گے جو ہم سے کوئی بھی چیز سن لیتا ہے. اور سننے کے بعد فبلغہ کما سمعہ، جیسے اس نے سنا ویسے ہو بہو آگے پہنچا بھی دیتا ہے. تو یہ ایک بہت عظیم پہلو ہے، انسان ایک حدیث سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچا دے. یہ تین کام کرنے کے نتیجے میں انسان کو تین ہی انعام ملتے ہیں. پہلا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ نے تینوں سنے، جس میں ہے نضر اللہ، النضر والنضر، اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی کے اندر بھی سوچ، زندگی کے اندر تصورات، اقوال اور اعمال میں شادابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے تصورات بھی تر و تازہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے اقوال، اس کے ارادے اور نیتیں اور اس کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو خوشی ملتی ہے. دوسرا انعام جس کا تذکرہ علماء امت نے کیا ہے کہ آج بھی جو شخص حدیث یاد کرنے والا اور حدیث پڑھانے والا، ان دونوں کے لیے جو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، وہ آج ثابت ہے کہ ہر وہ شخص جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حدیث کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یاد کرتا اور کرواتا ہے، اس کے چہرے پہ ہر وقت بشاشت رہتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون عطا کر دیتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے بھی اس کی مسکراہٹیں کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ اور تیسرا انعام اس دن انسان کو ملے گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ بندہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک خوبصورت شکل میں، ایک انسان کی شکل میں آئے گا، بندہ پوچھے گا وجہک المنیر انت ومن انت وجہک یجیء بالخیر، کون ہو تم اتنے روشن، تم لگتا ہے کوئی خیر ہی لے کے آئے ہو، تو اس وقت جواب دے گا وہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جس کو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور علماء کا اتفاق ہے قرآن اور حدیث سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں یہ عمل صالح انسان کے لیے خوبصورت رفیق بن جائے گا، ساتھی بن جائے گا، وہاں قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن بھی ہوگا، چمکنے والا ہوگا، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تبیض وجوہ، وہ چہرے روشن اور چمکنے والے ہوں گے جو سنت کے مطابق اور اس مشن کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے، جس کو اہل سنت والجماع کہتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ سنت اور حدیث کیا کہتی ہے، انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے۔ الجماع جس کی تعریف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ما انا علیہ و اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، یہودی اور عیسائی جو پہلے گزر چکے، کسی کے 71 فرقے ہوئے، کسی کے 72، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ کون سی جماعت؟ نام نہیں بتایا، کام بتا دیا ہے۔ اس کا کام کیا ہوگا، اس کا تھیم کیا ہوگا، اور اس کا منہج اور منہاج کیا ہوگا، ان کے سامنے زندگی گزارنے کا دستور اور کریکلم کیا ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، روایت کے الفاظ ہیں، ان کے پاس دین وہ ہوگا جس پہ آج میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ حدیث یاد کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ وتسود وجوہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے سیاہ کن کے ہوں گے؟ اہل البدعہ، جنہوں نے حدیث اور سنت کو ٹھکرا دیا اور بدعت کا ارتکاب کیا۔ بدعت سے مراد کیا ہے؟ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، جو خلفائے راشدین اور صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو جتنی بھی نیت انسان کی نیک ہو بطور دین اختیار کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، گناہ تو قتل بھی بہت بڑا ہے، गुनाह तो चोरी भी बहुत बड़ा गुनाह है, बदकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बिदअत एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वाशगाफ अल्फाज में इससे नफरत दिला दी और क्या फरमाया, इन्नल्लाह इहतजब तौबा अन कुल्ली साहिब बिदअ हत्ता यदअहा। और दूसरी रिवायत में आता है, इन्नल्लाह इहतजर तौबा, अल्लाह ताला बिदअती की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इहतजब, पर्दा डाल दिया है, अल्लाह ताला ने रुकावट डाल दी है, किस बात की? बिदअती जब तक अपनी बिदअत को छोड़ता नहीं, उसकी तौबा को भी अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करते। सारी रात इंसान सजदे में पड़ा रहे, सारा दिन अपनी जुबान पे जिक्र लाए, लेकिन बिदअत का मुर्तकिब है, जब तक वह बिदअत छोड़ेगा नहीं, उसकी तौबा कबूल ही नहीं। इसी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बिदअत से और शिर्क से महफूज फरमाए। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह जब उसको उनको दुआ कोई देता, अहयाक अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो आगे से फौरन कहते, अलल इस्लामी वस्सुन्ना, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमाए, सलामत रखे, लेकिन इस्लाम पे रखे और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना के रखे। इसलिए सुन्नत और हदीस को याद करना ये उन लोगों का काम है जिनको अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया। ये अल्लाह ताला के चुनीदा लोग हैं, मुहद्दिसीन, वो लोग जिन्होंने इस हदीस को हम तक पहुंचाया, और आज उनमें से किसी का नाम लेते हैं, देखिए इमाम बुखारी जिसकी रिवायत आप पढ़ रहे हैं, इतना अजीम इंसान कि बसरा में अपने उस्ताद आदम बिन अबी इयास के पास पढ़ने गए हैं और 13 दिन तक उनको खाना मुयस्सर नहीं आया, पत्ते खा के उन्होंने ये इलम पढ़ा है। इसलिए ये बहुत खुशनसीबी है कि हम भी हदीस को याद करें और फिर इसको आगे पहुंचाने वाले बने। हदीस का 5वां पहलू, हदीस का तर्जुमा, मन सम्मा سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمع جو شخص سمع يسمع تسميعا اپنی نیکیوں کا تذکرہ سناتا ہے سمع الله به अल्लाह ताला भी कयामत के दिन उसकी बुराइयों को दुनिया को सुना सुना के उसे जलील करेंगे। वमन युराई, वमन और जो शख्स, युराई दिखावा करता है, इसलिए नेकी करता है कि लोग देखें, युराइल्लाहु बिह, अल्लाह ताला भी उसके गुनाहों को कयामत के दिन कायनात को दिखा दिखा कर उसकी शोहरत उसी तरह ही करेंगे और जलील करेंगे जिस तरह वो दुनिया में अपनी नेकियों की शोहरत चाहता था। आइए एक मरतबा हदीस को पढ़ते हैं और फिर उसका दोबारा से तर्जमा पढ़ेंगे। मन समा سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به جو شخص نیکی شہرت کے لیے کرتا ہے سنانے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو سنا سنا کے اسے ذلیل کریں گے. وَمَنْ يُرَائِي اور جو شخص دکھاوا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو قیامت کے دن دکھا دکھا کے ذلیل کریں گے. حدیث کا چھٹا پہلو, حدیث کا مفہوم. حدیث کے مفہوم کے متعلق علماء نے مختلف پہلو پیش کیے ہیں اور حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بیان کرتے ہیں, من سمع سمع اللہ بھی, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ایسی بات کرتا ہے جس کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ ذکر کرنا عبادت ہے, لیکن ذکر وہ آہستہ بھی کر سکتا ہے, ذکر وہ خاموشی سے بھی کر سکتا ہے, لیکن صرف اس وجہ سے بلند ذکر کر رہا ہے بلند آواز سے کہ لوگ سنیں اور کہیں ماشاءاللہ کیا کمال کا ذاکر ہے یہ انسان. تو جو اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کا چرچا کریں, تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ اس کی حقیقت کو کھول دیں گے کہ اس نے میرے لیے یہ ذکر نہیں کیا تھا, میرے لیے یہ نیکی نہیں کی تھی, بلکہ لوگوں کو سنانے کے لیے کی تھی, اور اس کی برائیوں کو بھی اللہ اسی طرح سنا سنا کے اسے ذلیل کر دیں گے. سمع اللہ به سے مراد یہ ہے کشف امرہ وفضحہ, اس کے تمام امور کو لوگوں کے سامنے اللہ منکشف کر دیں گے اور اسے ذلیل کر دیں گے. وبین عیبہ للناس, اور اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو لوگوں کو بیان کریں گے. وتبین لهم انه مرائی, ساری دنیا کے سامنے اس بات کی خبر ہو جائے گی, اچھا یہ ریاکار تھا, ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے. اسی طرح جو شخص دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ لوگ کہیں واہ کیا کمال کا انسان ہے, کیسی یہ عبادت کرتا ہے, کیسا یہ ذکر اور قرآن پڑھتا ہے, اگر مقصد اس کا لوگوں کا دکھاوا, واہ واہ, شہرت, اچھے تذکرے, تعریفات, اگر یہ مقصد ہو کسی بھی نیکی کے کام سے, تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن یہ سارے پول اس کے کھول دیں گے اور وہ پوری کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, جو شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے اخلاص مقصود نہیں, اللہ کی رضا مقصود نہیں, بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا اور سنانا ہے, اور اس کا مقصد لوگوں کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنانا ہے, وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا قیامت کے دن جن کے سامنے وہ اپنا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے کام بھی کرتا تھا، نیکی بھی کرتا تھا، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اور بعض علماء نے ایک تیسرا مفہوم اس کا پیش کیا ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے آج بھی، ان کو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز پسند نہیں، یا ان کی پسندیدہ چیز ایک ہے، بس لوگوں کی عیب نکالنا، لوگوں کی شخصیت عمل پہ تنقید کرنا، ان سے کچھ ہو یا نہ کچھ ہو ان کی زبان جب بھی بولے گی نقائص کو پیش کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مکھیاں دو بنائی ہیں، ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک ہے عام مکھی۔ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، گلاب کا پھول ہے، فلاں پھول ہے، اور سارا دن محنت کرتی ہے کس طریقے سے شہد بنے اور مسلمانوں کے اور انسانوں کے استعمال میں آئے۔ یہ شہد کی مکھی ہے جس کی زندگی کا محور خیر خائی اور ہمدردی ہے۔ اس لیے فرمایا کل الذباب فی النار الا النحل، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، صحیح الجامع کی روایت ہے، سوائے شہد کی مکھی کی، یہ جہنم میں نہیں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ اور دوسری مکھی ہمیشہ آپ کو تنگ کرے گی، ہمیشہ اس جگہ پہ بیٹھے گی جہاں کوئی چیز گری ہوئی ہے، وہ ہمیشہ عیبوں کی متلاشی رہتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کوئی زخم ہے اس پہ آ کے بیٹھے گی، یہ کام شہد کی مکھی نہیں کرتی۔ تو وہ لوگ جن کی یہ عادت بن جائے کچھ بھی ہو جائے ہم نے نقص ہی نکالنا ہے، یہ اتنی بھیانک عادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے، من سمع بعیوب الناس وأزاعها، جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اللہ اس کو بھی ذلیل دنیا میں کروا دیں گے، اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے۔ جس طرح وہ لوگوں کی ناپسندیدہ باتیں ان کے منہ پہ کہتے ہوئے یہ فخر کرتا ہے، میں تو منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بہادری نہیں ہے منہ کے سامنے کہنا، بہادری یہ ہے صحیح بات کرنا، بہادری یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنا، بہادری کیڑے نکالنا نہیں ہے، بہادری اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح اکیلے ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں ہوتی، کسی ایک کا کام ہے اس کو اکیلے کارنر میں لے جا کے کہو آپ بہت محترم ہیں، لیکن لگتا ہے آج آپ بھول گئے، آپ کو یہ کر لینا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے میں اگر کسی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کر لیں، میں ہی غلط ہوں اور کرنے والا جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہو۔ اس لیے اصلاح کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، ہمدردی بانٹنے والا بہادر ہوتا ہے، کسی کے منہ پہ یہ حجت بنا لینا کہ یہ بات تو میں اس کے منہ کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، اس سے غیبت جائز نہیں ہوتی، اس سے برائی کا جواز نہیں نکلتا، اس سے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جواز نہیں ملتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات پیاری کہہ دی، اور پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک ہے، وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کسی مسلمان کی خفیہ باتوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، یفضح ولو فی جوف رحلی، وہ اپنے گھر میں ایک کھائی بنا کے چھپ جائے تو اللہ وہاں سے بھی نکال کے اسے ذلیل کر دیں گے. اس لیے زندگی میں یہ منحج ہونا چاہیے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، میرے پیارے پیغمبر جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ایک شخص برا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری چار ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری اس کو دین کی صحیح دعوت پہنچانا. صحیح دعوت سے مراد قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث سے مراد قرآن و حدیث ہے، اپنا غصہ اور اپنے جذبات اور اپنی کشید کی گئی گفتگو اور اپنے تجربات کی روشنی میں جس پہ بسا اوقات انسان فخر کرتا ہے، اگلے انسان کی بے حرمتی کرنا، یہ اس میں داخل نہیں ہے. دوسری میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو صحیح مشن کی طرف بلاؤں، پہلے بات پہنچاؤں پھر بلاؤں. تیسری بات یہ ہے میں حجت قائم کروں، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں سارا مسئلہ کھول کے اس کے سامنے رکھوں. لیکن یہ تینوں پہلو اختیار کرتے وقت احترام، اخلاق اور نرمی کے پہلو کو نہ چھوڑوں. اور چوتھی بات وہ ہے جو ذمہ داری ہے میری، جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، کہ اگر میری زبان میں تاثیر نہیں رہی، اگر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا تو یہ میری کمزوری ہے. میں اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے لیے دعا کروں. اگر نبی اپنی امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو پوری کائنات سے اعلی ہیں، تو ہمیں دعا کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میرا کام ہے. اگر پھر بھی نہیں وہ مانتا، اس کا حساب میں نے نہیں دینا، اس نے دینا ہے. جب حساب اس کا اس نے دینا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ یہ نہ ہو کہ کہیں میں یہ کہہ بیٹھوں اور اللہ اس کو جنت میں اپنی رحمت سے لے جائے اور اس غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر کہنے سے، کسی کو مرتد کہنے سے، جہنمی کہنے سے، کہنے والے کو اللہ جہنم رسید کر دیں. اس لیے اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، اور کتنی خوشخبری ہے، طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الآخرین. طوبی اس کے لیے بھی ہے جو اپنے عیبوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے عیب ٹٹولنے کا اسے وقت ہی نہیں ملتا، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی. وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں. انہیں ایک آدمی ایک بیٹھ کے پڑھا رہا تھا، اور پڑھا بھی صحیح بخاری رہا تھا. ایک شخص آ کے کہتا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے اور تم ابھی بخاریاں ہی پڑھا رہے ہو. تو اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا، لوگ جو چاند پہ پہنچ گئے انہوں نے اپنے طور پہ کامیابی سمجھی، وہ بھی کامیاب. ہم اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا رہے ہیں، ہم بھی کامیاب. ان دونوں کامیابوں سے محروم جو ہے وہ تو آپ نکلے، نہ آپ چاند پہ گئے اور نہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں. سمجھانا تھا کہ بد نصیب کون نکلا، وہ بھی چاند میں پہنچ گئے، کچھ آخر کیا ہی ہے نا انہوں نے، اور ہم بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جو ہم کر سکتے تھے، تم نے کیا کیا؟ تو ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ماذا قدمنا، میں نے کیا دین کے لیے پیش کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو ہمیں ہدہد جتنی عقل ضرور دے دے. آپ کہیں گے، ہدہد جتنی عقل سے آپ نے کیا مراد لے لیا ہے؟ اگر اس کے سر کا وزن میں اور آپ کریں تو اس کے سر کا وزن کتنا ہوگا ہدہد کا؟ کیا جی؟ چار کلو یا پانچ، کتنے کے جی ہوگا؟ یعنی گراموں کے اندر اس کا دماغ ہے. لیکن دیکھیے یمن سے وہ اڑا، شام پہنچا، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اڑان بھری، اس نے دیکھا کہ عورت کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے. ایک مرتبہ گیا، پھر آ کے صحیح صحیح معلومات دیں، پھر سیدنا سلیمان کا خط لے کے گیا، پھر واپس آیا. چھوٹا سا جانور ہے، 8000 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہے. ہم نے آج تک دین پھیلانے کے لیے 8000 سفر کیا؟ پھر ہمیں اتنا ظلم کیوں ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا؟ کیا کیا ہے؟ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ اس پہ میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے؟ شاید اگر ایک نقطہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم تنقید کے جادوگر ہیں اور ہمارے اندر مہارت تنقید کی زیادہ ہے، اصلاح کرنے کی مہارت نہیں ہے. اگر ہم اپنے اس بہیویئر کو چینج کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ اس نیک نیتی کی وجہ سے ہماری زبانوں میں بھی، ہماری باتوں میں بھی اور ہمارے ہاتھوں میں بھی خیر جاری فرما دے اور اتنے لوگوں کے لیے اصلاح کے پہلو نظر آئیں کہ جتنا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی باتیں کرتا ہے، اللہ بھی اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدنام کر دیں گے. اور ایسا انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص جو اختیار کرنے والا ہے، جو ریاکار نہیں ہے، اس کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، یا اللہ یہ اخلاص جو تو نے مجھے عطا کیا ہر سینے میں پیدا کر دے. کیونکہ کبھی بھی سارے کھلاڑی جب تک اچھے نہ ہوں انسان میچ تو نہیں جیتا. انسان کی یہ خواہش ہو کہ بس میں اکیلا ہی کھلاڑی ہوں دنیا میں، باقی سارے ان کا کوئی نام ہی نہ ہو، یہی بربادی ہے. اور سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اس وقت یہ ہے کہ صرف میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں. جس دن یہ فتنہ ختم ہو جائے اور میری زبان اور آپ کی زبان یہ بولنا شروع کر دے جو صحابہ بولتے تھے، ہوا خیر منی، میرے بھائی وہ مجھ سے اچھا ہے، ہوا خیر منی وہ مجھ سے اچھا ہے، ہوا خیر منی وہ مجھ سے اچھا ہے، دیکھیے گا معاشرے کے اندر اچھائی پھیلتی کیسے. حدیث کا ساتواں پہلو، حدیث کا سبب ورود. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں سمجھائی؟ یہ آپ کی زبان اتھر سے کلمات کیوں نکلے؟ کسی بھی حدیث میں اس کا کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ مشن، منہج اور منہاج کے طور پہ اصول دیا تھا، زندگی اگر کامیاب بنانی ہے ریاکاری دکھاوے سے بچ کے اپنے آپ کو اللہ کے پاس لے جانا، اللہ رب العزت بھی جس طرح تم چھپا کے کام کرو گے اللہ بھی تمہیں چھپا کے جنت میں لے جائیں گے، کسی کو دکھائیں گے نہیں. اور حیرانگی کی بات ہے، دنیا میں ہر وہ بات اوتھینٹک تصور ہوتی ہے جس کی کوئی دلیل ہو، جس کا کوئی گواہ ہو. اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہ ہو. فرق ہے، دنیا کی کوئی بات بھی نہیں مانی جاتی جب تک اس کی گواہی نہ ہو، اور اللہ کو سب سے پیاری بات وہ ہے جس پہ صرف اللہ کی گواہی ہو. اور اس لیے صحیح الجامع کی اس روایت سے فائدہ لیجئے. وہ فائدہ کیا ہے؟ صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس، ایک انسان لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلا نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. تعدل صلاته ب25 صلاتا حیث یراہ الناس، لوگوں کے سامنے 25 نمازیں پڑھے اور اکیلا کھڑے ہو کے ایک نماز پڑھے دونوں کا اجر برابر ہوگا. اس لیے مخلص جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ تعریف میری کو کرے, وہ تو ڈرتے ہیں کہ کوئی یہ کام نہ کرے. المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی, مخلص جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے, یہ اخلاص کے نشانے ہیں. آٹھواں پہلو اس حدیث کا حکم, حدیث متفق علی صحتہ, اس کی صحت پر تمام علماء کے اتفاق ہے کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا نواں اور دسواں پہلو, ہم نویں پہلو کو چند لمحات کے لیے ڈیلے کرتے ہیں, دسویں پہلو کو جو اختصار کے ساتھ ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, اور اسی طرح معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے, معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے, اسی طرح امام بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان, اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد ہے, اسی طرح مسند ابی یعلی ابو یعلی کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے, اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور اسی طرح الترغیب الترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اور امام البانی رحمت اللہ علیہ بھی صحیح الجامع میں یہ روایت لے کر آئے. حدیث کا نواں پہلو, حدیث کے فوائد اور حدیث کے مسائل. ہم ان مسائل اور فوائد کو بیان کرتے وقت اپنی گفتگو کو پانچ نکات میں پیش کریں گے. پہلا نقطہ, ریاکاری کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الریاء یراء یرائی ریاء سے ہے, اور اس کا مقصد, اس کا مفہوم نمود و نمائش, دکھاوے کے لیے کام کرنا. اس کا مطلب تاریکی بھی ہے, اس کا مطلب خلاف حقیقت کسی چیز کو دکھانا بھی ہے. انسان کے دل میں شہرت کی حرص ہوتی ہے, اوپر سے نیکی کا کام کر رہا ہے خلاف حقیقت. دکھاوا اور نمود و نمائش سے کیا گیا کام ہمیشہ تاریکیوں کا سبب بنتا ہے. اس کی اصطلاحی تعریف امام جرجانی کہتے ہیں, ترک الاخلاص فی العمل بمراعات غیر اللہ فی, کسی کام کو کرتے وقت خواہ نیکی کا کام ہو, لوگوں کی رضا چاہتے ہوئے رب کی رضا کو بھول جانا, اخلاص کو چھوڑ دینا. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ریاکاری کا مقصد یہ ہے, معنی یہ ہے, اظہار العباد لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها, کوئی انسان عبادت اس نظریے سے کرے کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں میری تعریف کریں گے. امام غزالی ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں, طلب المنزل فی قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير, لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے نیکی کرنا. اگر لوگ نہ ہوں تو نیکی نہیں کرے گا. بعض علماء نے ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے, ریاکاری کا مطلب جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان طلب العبادہ للمحمدہ، اس لیے نیکی کے کام کرتا ہے کہ بس لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں بہت نیک انسان ہے، بہت اللہ کا پیارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، پیارا تو وہ ہے جس کا دل پیارا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے اور تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس کا معنی خود سمجھا دیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 3729، الشرک الخفی، شرک خفی ریاکاری یہ ہے، ان یعمل الرجل لمکان الرجل، ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے صرف اس لیے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے عمل کو برباد کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیک لوگ گھر سے نکلنے لگتے تو کہتے رک جاؤ نہیں جانا، پوچھنے والا پوچھتا کیوں نہیں جانا، کہتے اس وقت میرے سامنے کوئی ہدف ہی نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد کہتے چلو چلیں، اب کیا ہوا، کہتے اب میں نے نیت خالص کی ہے کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے. عبداللہ بن حبیب، بہت بڑے محدث، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک محدث کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں حدث نے مجھے حدیث سناؤ. فوراً کہتے ہیں میں حدیث نہیں سناؤں گا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جو آپ سے نصیحت طلب کرے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے میں نہیں کرنے. کہا کیوں؟ خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں اب میں آپ کو حدیث سناؤں گا. کہتے ہیں اب کیوں سناؤ گے؟ کہا پہلے میں نے اس لیے نہیں سنائی، اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا محدث میرے گھر میں آ گیا ہے، تو اب میں جو حدیث سناؤں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو قبول کوئی نہیں ہونی. اب میں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ میں نے اپنی نیت کو خالص کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سناؤں گا. سلف صالحین تو اس طرح اپنی باتوں کا معائنہ کرتے، اس طرح اس کی تنقیحات کرتے کہ میرا کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے. دیکھیں ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، آپ اپنی اس کلاس کو لے لیں، یہ کتنے مبارک چہرے بیٹھے ہیں. 2 گھنٹے آپ نے زندگی کے کام چھوڑے اور آنے جانے کے الگ سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے لگائیں، زندگی کے 4 قیمتی گھنٹے انسان نکالے اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں، تو اس سے بڑا بھی کوئی خسارہ ہے؟ اس لیے زندگی کے ایک ایک پل کو قیمتی بنانے کے لیے یہ بات ذہن سے، سوچ سے، دل سے، دماغ سے کرید کے نکال دیں، فلاں خوش ہوگا، فلاں راضی ہوگا، یہ مجھے ڈگری ملے گی. اس سے بڑی ڈگری کیا ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر ہماری روح جنت کا مہمان بن جائے؟ اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری چاہیے؟ اس لیے ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور سچ کہا کرتے تھے سلف، عالجت النیۃ 20 سنہ. سفیان کہتے ہیں میں نے 20 سال اس بات پہ لگائے اپنی نیت کو درست کرنے میں، کریدنے میں. پہلے 20 سال میں خود لے کے جاتا تھا اپنی نیت کو صاف کر کے، اس کے بعد میری عادت ایسی بنی، میرا دل کہتا تھا کیوں بیٹھے ہو، اٹھ کے کوئی نیکی کر لو، فطرت بن گئی. تو اخلاص کو اپنی فطرت بنائیے، اپنی عادت بنائیے. کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے. باقی سارے معاملے اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں جب رب کی رضا ہو. نہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے, نہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے کیوں کہہ دیا, کہہ دے. نہ انسان کو یہ پریشانی ہوتی لوگ کیا کہیں گے. ہمیں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا, ہمیں رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. جو رب کی رضا کے لیے ہوگا رب تعالیٰ اس عمل کو محفوظ کریں گے اور اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. دنیا میں کس شکل میں؟ ہمارے دل کو سکون ملے گا, ہماری زندگی کے اندر رونق آئے گی, روشنی آئے گی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے اعمال اسی طرح محفوظ جنت کے صورت میں ہمیں مل جائیں گے. اسباب الریا, دوسرا نقطہ میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں, ریاکاری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تعریف آپ نے سنی, ریاکاری کے پیدا ہونے کے علماء نے پانچ اسباب بیان کیے ہیں. پہلا سبب جہالت. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری اس شخص کے دل میں آتی ہے جتنا جو جاہل ہوتا ہے اتنا ہی وہ بڑا ریاکار ہوتا ہے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اخلاص کی عظمت کتنی ہے, میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس لیے اس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو بتائے. رمضان ہوتا ہے, میں نے نا دو قرآن مجید ختم کر لی ہے. میرے پیارے, میرے محترم, اللہ آپ کو دو کی بجائے چار کی توفیق دے. جو ختم کر لی ہے آپ نے, اللہ نے لکھ بھی لیا, درجے بھی دے دیے, لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اور آج ہر وہ شخص اس مصیبت میں گرا ہوا ہے جو جتنا دین سے جاہل ہے. دوسری وجہ, انسان کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ ابو الحسن البوسنجی بیان کرتے ہیں لوگوں کے تین درجے ہیں. اولیاء وہ ہوتے ہیں الذین باطنہم افضل من ظاہرہم. پہلی قسم لوگوں کی اللہ کے ولی, ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے. دوسرا درجہ علماء کا الذین سرہم وعلانیتہم سوا, جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو اس کو عالم کہتے ہیں. تیسرا درجہ الجہال, جاہل لوگ. الذین علانیتہم تخالف اسرارہم, جن کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو. ولا ینصفون من انفسہم ویطلبون الانصاف من غیرہم, وہ اپنی جان سے تو انصاف نہیں کرتے, لوگوں سے کہتے انصاف کرو. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہالت سے نکل کے علماء کی صف میں آئیں, اور پھر وہاں بھی وقت اتنا لگائیں کہ ہم اولیاء کی صف میں آ جائیں, کہ جہاں ہمارا باطن ظاہر سے بھی خوبصورت ہو. دوسرا سبب ریاکاری اس وقت پیدا ہوتی ہے, حب الجاہ, جب کسی کو عہدہ چاہیے, لوگوں میں مقام چاہیے, لوگوں پہ غلبہ چاہیے, لوگوں کے اندر اس کی بلندی ظاہر ہو. یہ حب الجاہ, بڑا بننے کی خواہش, شہرت کے حرص, ہوس, اور یہ نشہ کے لوگ مجھے بڑا کہیں اور کہیں بہت کام کرنے والا ہے. ریاست کی خواہش ہمیشہ انسان کو ریاکار بناتی ہے, اور انسان بجائے اس کے کہ بڑا بنے وہ لوگوں کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں, کالے رنگ کا غلام ہے بلال, اور سیدنا ابو بکر نے ہی خریدا, اور سیدنا ابو بکر خود ہی کہہ رہے ہیں بلال سیدنا, بلال تو ہمارا سردار ہے. یہ کیسے میرے کان سن رہے ہیں بات؟ بلال سردار ہے، سردار تو وہ جس نے خریدا ہے. کیوں کہا؟ ان کو یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بڑا ہوں. کس طرح ابوبکر صدیق نے مہار پکڑی ہوئی ہے، وہ چل رہے ہیں سواری کو لے کے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر عمر کو دیکھا جائے، یہ 16 سالہ بچہ سواری پہ سوار ہے کیونکہ قائد اس کو بنایا گیا تھا. کیا یہ آج تصور ہو سکتا ہے؟ میں کسی کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. کیوں تیار نہیں ہوں؟ میں بڑا ہوں. اور اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو بڑا کام سے انسان بنتا ہے، نام سے نہیں بنتا. اس لیے صحابی کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، اللہ اکبر. اور ہمارے کورس کا جو تھیم ہے اس میں صحابہ کی عظمت سمجھنی ہے. صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا سہم من سہام الاسلام فرمونی ہے اس شیئ، تم ساتھیو میں اسلام کا ایک تیر ہوں، جدھر چاہتے ہو مجھے پھینک دو، میں ادھر جانے کو تیار ہوں. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کہاں اور کیا، مجھے اس بات سے غرض ہے میں نیکی کے لیے استعمال ہو جاؤں. ان کا فی الساقہ ففی الساقہ وان کان فی الرمایہ ففی الرمایہ. کسی نے صحابی نے تیر پکڑا ہوا ہے، کوئی تیر کمان پکڑی ہوئی ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، کوئی صرف پانی پلا رہا ہے. غنیمت کا مال بھی برابر کا ہی ملتا ہے اور اجر بھی برابر کا ہی. کہاں نیزہ مارنے والا، کہاں پانی پلانے والا، کہاں ریئر گارڈ جو چیزیں اٹھانے والا، دونوں کا کام ایک تو نہیں ہے. لیکن رب کا فیصلہ ہے، اجر بھی برابر کا اور غنیمت بھی برابر کی ان کو ملی ہے. تیسرا سبب، الطمع مما فی ایدی الناس. ریاکاری اور دکھلاوا وہ کرتا ہے جس نے لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے کہ لوگ میرے اس کام کو دیکھ کے مجھے مال دیں. یہ بھی ایک سبب ہے جس سے انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے اور دکھاوا اور شہرت کے اس پہلو کو اختیار کرتا ہے. چوتھا سبب، الفرار من الم الذم. الفرار من الم الذم. کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی مذمت نہیں سن سکتے. وہ اپنی مذمت نہیں سن سکتے، اس مذمت سے فرار چاہتے ہوئے وہ ریاکاری کر جاتے. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کو بھی کتنی بلندی دی ہوتی ہے، کچھ کلمات میں وہ کیا کچھ سمجھا جاتے ہیں. کہتے تھے اگر آپ ممبر پہ بیٹھے درس دے رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو ممبر سے پکڑے اور مسجد سے باہر لا کے پھینک دے، اور آپ اٹھ کے کپڑے سیدھے کر کے کہیں اگر اجازت ہو تو میری ایک بات جو ہو رہی تھی میں واپس جا کے مکمل کر لوں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی بات کی پریشانی نہیں ہوگی. ہمیں کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے آج، وہ تو کچھ کہے نہ کہے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوں گے اس کا برا حال کر دیں گے. نہیں، مذمت انبیاء کی بھی لوگوں نے کی ہے. آپ کون ہیں؟ خوف کس بات کا؟ کیا جب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول جھوٹے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وما کان لنبی ان یغل، لوگوں تم کہتے ہو کہ نبی نے فراڈ کیا ہے، انبیاء فراڈ نہیں کیا کرتے. رب نے ان کی سچائیاں پیش کر دیں، پریشانی کیا ہے؟ اس طرح آپ کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، علاج بڑا پیارا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے محبوب، اب مجھے ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دل میں تنگی تو آتی ہے کہ لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، بے نسل کہہ رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا. علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. تم رب کی پاکی بیان کرو، لوگوں کی زبانوں سے اللہ تمہاری پاکیزگی بیان کر دیں. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. تم رب کے سامنے زیادہ سجدے کرو، اللہ لوگوں کو تمہارے سامنے جھکا دیں گے. لوگ کون ہیں؟ ان سب کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. جب تک دنیا میں ہو موت نہ آ جائے اس کام کو جاری رکھو، ساری زندگی آپ سکون سے گزاریں گے، صرف اللہ کا ذکر اور سجدے زیادہ کرنا، لوگوں کی باتیں پھر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو اللہ نے دل کیسا دیا تھا؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو، تو مسکرا کے کہتے ہیں بھائی بھول ہی گئے ہو، میں تو اس سے بھی عجیب ہوں، آپ نے تو بہت تھوڑا بیان کیا ہے۔ وہ دوبارہ کہے گا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اور کہنے والا کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے انسان ہو۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، صحیح ویسے تعارف تو نے میرا کروایا، لوگ تو بھول ہی ہوئے تھے، کیا ہو گیا اس کو، ہمیشہ ریاکاریاں آتی، اچھا اس نے مجھے یہ کہا، میں تو یہ کر رہا ہوں، پھر وہ بتائے گا میں تو یہ کر رہا ہوں، پھر بھی کہو یا اللہ جو کیا تو قبول کر لے، اور اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو دور فرما دے۔ رحم اللہ من اہدا الی عیوبی، عمر بن خطاب جو خلیفہ راشدہ ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اللہ اس پہ رحمت فرما جو میری غلطیاں مجھے بطور تحفہ پیش کرے، آج ہم تحفہ لینے نہیں چاہتے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تحفہ نہیں، یہ تو میرا دشمن ہے، دشمن کافر ہے آپ کا، مسلمان دشمن نہیں ہوتے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کس کے پاس حکمت نہیں ہے، یا اس میں تھوڑی سی تیزی ہے اس کے گفتگو میں، آپ یہ کر سکتے ہیں شاید یہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے تربیت نہیں لی، دشمن نہیں ہو سکتا آپ کا۔ اور بعض دفعہ جذبات نیکی کے اتنے ہوتے ہیں، خالص نیکی کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے اور ہو نقصان جاتا ہے، اس سے دشمن نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ، اس کا مطلب اس میں خیر کا ایک پہلو موجود ہے، اس کی ڈائریکشن درست ہونے والی ہے اور بس، اور وہ بھی کسی سے کہہ کے ڈائریکشن اس کی درست کروا لی جائے۔ پانچواں پہلو جس سے انسان ریاکاری کرتا ہے، تعریف اور شہرت کا حریص ہوتا ہے، بس اس کو تعریف چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر برائی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ لیفٹ لوگ جو ہوتے کہتے ہیں واہ 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 کمال کیا آدمی ہے، جب وہ ایسی واہ واہ سنتا ہے 24 گھنٹوں میں کوئی 10-20 مرتبہ، اس کو اچھی بات اچھی لگتی نہیں ہے، کہتا یہ جو ہے میری تعریف تو کر رہے ہیں، ایسا انسان بھی ریاکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کا تیسرا پہلو ریاکاری کی اقسام۔ ان پانچ اسباب کے بعد ریاکاری کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ الریاء فی الدین بالبدن، اپنے جسم کے ساتھ ریاکاری کرتے ہیں، کیسے؟ کچھ لوگ اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے، لباس پہنیں گے پھٹا پرانا، لوگ کہیں زاہد آدمی ہیں، نیک آدمی ہے، اس کو تو لباس کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ ہاں تقوی کی یہ کیفیت تو حدیث میں آتی ہے کہ انسان سارا کچھ لٹا دے اور اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، تو پھر تو سمجھ آتی نا، سب کچھ اللہ نے دیا بھی ہو نہ وہ اللہ کی راہ میں دے، اور خود بھی اپنے اوپر کپڑے ایسے زیب تن کر لے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ رحم کھائے، اور اپنے جسم کو اس طرح کمزور کر لے کہ لوگ جو ہے وہ ترس کھائیں، یہ بدن کی ریاکاری ہے، اپنی ڈھول ڈھال ایسے بنا لے جس سے وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری قسم الریاء بالہیئت والزی، بعض لوگ بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی بھی نہیں کی، پراگندہ حال ہیں، کیا ہوا؟ بس جی کام ہی بڑے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ، کیا کہ صحابہ سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ، صحابہ کرام کی تو عادتیں دیکھیے، ایک ہی مرتبہ ایک شخص کے بال کھلے ہوئے تھے اور کوئی پرواہ نہیں آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ صفی بیتی ہی میں یسکن رأسا، اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے کہ پانی سے کم از کم بال درست کر لے، فإنما هو شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ اور دیکھیں مینٹالٹی کیسے بن چکی ہے کہ آج جتنا غلیظ ہوتا کہتے ہیں یہ پہنچی سرکار ہے. ہاں جتنا لباس سے زیادہ دور ہوتا ہے, لباس اس کے اوپر نہیں ہوتا, کہتے ہیں اب یہ اس درجے پہ پہنچ گئے جو بولے گا پورا ہوگا. اور قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد متقی بنتا ہے, اور متقی سے بڑھ کے دنیا میں پاکیزہ نہیں ہوتا. تقویٰ تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ وہ تو ذرہ برابر بھی دنیا کی علائش اور حرام کے قریب نہیں جاتا, تو وہ اس طرح جو ہے وہ چھ چھ دس دس سال غسل ہی نہ کرے, اس کو کہتے ہیں ولی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں دیا. تو یہ ریاکاری ہے اپنی ظاہری شکل و صورت میں. ریاکاری کی تیسری قسم الریاء بالقول, قولی ریاکاری. کچھ لوگ آپ سے بات کریں گے, آپ ان کو جانتے نہیں, اور وہ اپنی بات انہوں نے صرف اتنی بتانی ہوتی ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں, لیکن اس بات کو بتانے میں وہ دس باتیں پہلے ہی بتائیں گے, اصل میں میں وہاں گیا, پھر میں اصل میں وہاں چلا گیا. بس کیا بتائیں, لوگوں کی ڈیمانڈ ہی بڑی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ کیا, انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں آپ سے. اپنی بات سے ظاہر کریں گے کہ میں بہت اونچی چیز ہوں. اللہ تعالیٰ اونچی چیز جنت میں بنائے, دنیا میں صرف اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا تھا, اور صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا, اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا ہی رکھ, اور لوگوں کی نظروں میں اللہ تو مقام جو دینا ہے وہ تیری رحمت ہے. لیکن یہ ثابت بات سے کرنا, میں نے بڑے جو ہے وہ کمال کے پہلو اختیار کیے ہوئے ہیں. چوتھی قسم الریاء بالعمل, عملی ریاکاری. اکیلا نماز پڑھے گنتی کے چار پانچ منٹ لگیں گے, اور اگر لوگوں کے سامنے پڑھے کیا کمال کا رکوع ہے اور کیا کمال کا سجدہ ہے. وہ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے ذہن کے تیز ہوتے ہیں, وہ ایک شخص نے کہہ دیا دوسرے کو, یار تم اکیلے نماز پڑھتے تو منٹ لگاتے ہو, لوگوں کو پڑھاتے تو بڑی دیر لگاتے ہو. کہتا ہے سنو, آپ کو پتا ہے اکیلا انجن جب بھاگے تو کتنا تیز بھاگتے, تو جب ساتھ گاڑی لگا دی جائے تو کچھ وقت زیادہ لگتا ہے نا. اس طرح کے جوابات سے انسان کی خلاصی تو نہیں ہو جاتی. آپ کا ظاہر باطن اور جلوت اور خلوت ایک ہونے چاہیے. جتنا آپ وقت لگاتے ہیں لوگوں کے سامنے, ہونا چاہیے کہ اکیلے اس سے زیادہ لگاؤ. پانچویں ریاکاری کی المراءۃ بالاصحاب والزائرین. کچھ لوگ ریاکاری کی یہ قسم استعمال کرتے ہیں, کوشش کریں گے کسی بڑے کو فون کریں ہمارے گھر میں آئے, کسی بڑے عالم کو کہیں گے ہمارے پاس فوراں, آپ کو پتا ہے منسٹر بھی آیا تھا اور میرے گھر میں آئے تھے وہ. المراءۃ بالاصحاب والزائرین, ریاکاری کی اس پانچویں قسم میں امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ پانچ وہ ریاکاری کی قسمیں ہیں جس میں امت اس وقت مبتلا ہے. جب تک یہ پانچ پہلو نہیں چھوڑے گی ان کے عمل میں برکت نہیں آئے گی. ریاکاری کے نقصانات, چوتھا پہلو ریاکاری کے نقصانات. ریاکاری کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے, اس سے انسان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں جو ریاکاری کے ساتھ کیے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اے ایمان والو, اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. کیسے؟ جیسا کہ ایسا انسان جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریاکاری کرتے ہوئے, اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. اس کی مثال تو ایسے ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا کہ اگر انسان ایک پتھر پہ دیکھتا ہے کہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور خوب بارش پڑتی ہے پتھر مٹی سے صاف ہو جاتا ہے, ایسا ہی ریاکار ہے جتنے بڑے کام کر لے ریاکاری آئی تو سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. دوسرا نقصان, ریاکاری تو دھوکے باز لوگوں کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں دیتے ہیں, اور نماز کی طرف جب منافق کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کے کھڑے ہوتے ہیں, سستی کرتے ہوئے, اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس دھوکے کو واضح کیا, یہ ریاکار ہمیشہ دھوکے باز ہوتا ہے. نمبر تین, ریاکاری سے انسان ہمیشہ فقیری, اضطراب اور تنگ دستی کا شکار رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ. جس کی فکر محض دنیا ہی کمانے کی ہو جائے اس کو آخرت کا, اللہ کی رضا کا فکر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر اس کے امور کو منتشر کر دیتے ہیں, اور اسے دنیا میں صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. چوتھا نقصان, ریاکاری تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال الشرک الخفی. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ میں اس کا خوف محسوس کرتا ہوں. کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی, ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پانچواں نقصان, ریاکاری تو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ہلاکت ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی اور ریاکاری کرتے ہیں. اور ویل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, 40 سال تک کافر جہنم میں گرتا رہے, جس جگہ پہنچے گا اس کو کہتی ہیں ویل. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگرچہ اس حدیث میں جو ترمذی کی روایت میں ہے بعض نے اس میں کلام کی ہے. چھٹا نقصان, ریاکاری تو قیامت کے دن ذلت کا باعث ہوگی. حدیث آپ کے سامنے ہے من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا سنا سنا کے اور اس کے گناہوں کو دکھا دکھا کے. اور اس سے بڑی ذلت کون سی ہونے والی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں 4919 حدیث کا نمبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یکشف ربنا عن ساقی فیسجد له کل مؤمن ومؤمن. اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور سارے مومن مرد اور عورتیں سجدے میں گر جائیں گے. فيبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو ریاکاری کرتے ہوئے دنیا میں نماز پڑھتے تھے. فيذهب ليسجد, وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ہوگا کیا؟ فيعود ظهره طبقا واحدا ان کی کمر تختہ بن جائے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ, جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ساری دنیا سجدے میں ہوگی اور یہ پچھلی طرف گدی کے بل گر جائیں گے. پوری دنیا کے سامنے یہ ذلت ان لوگوں کی ہوگی. ساتواں نقصان, ریاکاری تو رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کی ڈانٹ کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ایک فرشتے کو حکم دیں گے جو اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عندي. دنیا میں جس نے جس کے لیے عمل کیا آج ثواب بھی اس سے جا کے لے لے, میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آٹھواں نقصان, ریاکاری تو اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی برات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے ان لوگوں پر اور فرمائیں گے انا اغن الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جس نے دنیا میں کوئی بھی کام کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہا آج میں سب کو چھوڑتا ہوں, اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کو بھی چھوڑتا ہوں جس کے لیے اس نے کام کیا ہے. نواں نقصان, ریاکاری تو انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جائے گی اگر توبہ نہ کی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6383, من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف به وجوہ الناس او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. علم جیسی عظیم نعمت حاصل کرتے وقت بھی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرے بیوقوفوں سے, علماء سے کج بحثی کرے اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑتا ہے تو یہ شخص جہنم میں جائے گا. دسواں نقصان, ریاکار تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور حدیث کہتی ہے 40 سال, 70 سال, 100 سال. 100 سال جتنا سفر ہوتا ہے اتنی دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آ جائے گی, لیکن ریاکار کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6159, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. وہ شخص, وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھتا بلکہ دنیا کی غرض سے سیکھتا ہے, تو ایسا انسان قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نقصانات بیان کیے ہیں اس کا علاج بیان کرنے سے پہلے ایک تفصیلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ وہ روایت ہے جس کو بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے, پھر کہتے ہیں اگر مجھے موت کا ڈر نہ ہوتا تو میں شاید ابھی بھی بیان نہ کرتا. پھر بیان کرنے لگے, رونے لگ گئے اور بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی, اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1905. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ان اول ما یقضى یوم القیامۃ علی, سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا, فیصلہ ہوگا, رجل استشهد, وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. فأوتي به فعرفه نعمه, اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بارے میں, اس سے پوچھیں گے کہ یہ نعمتیں تمہیں دی کہ نہیں دی. فعرفها, کہے گا ہاں اللہ نعمتیں تو دی. اللہ پوچھیں گے فما عملت فيها, بتاؤ تو نے ان نعمتوں کا پھر کیا کیا, عمل کیا کیا. وہ کہے گا یا رب قاتلت فيك حتى استشهدت, اللہ طاقت کی نعمت تھی, میں نے لڑائیاں کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اس وقت پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے کذبت, تم جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک قاتلت لان یقال جری, تو نے تو اس لیے لڑائیاں کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. فقد قیل, لوگوں نے تو کہہ دیا تھا. فسحب على وجهه حتى القي في النار, حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. دوسرا وہ شخص, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران, پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے. اللہ پوچھیں گے فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها, بتاؤ تجھے میں نے نعمت سے نوازا کہ نہیں, اقرار کرے گا. اچھا بتاؤ پھر تم نے کیا اس سے فائدہ لیا, کہے گا تعلمت العلم وعلمته, میں نے علم سیکھا پھر سکھایا, میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے ہو. ولکنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, تو نے تو اس لیے سیکھا کہ لوگ کہیں عالم ہے. تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا قاری ہے. فقد قی, یہ تو کہہ دیا لوگوں نے, تم نے تو میری رضا کے لیے نہیں کیا. پھر اس شخص کو بھی فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, چہرے کے بل گسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا, وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. وَعَطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ, مختلف مال کی قسموں سے نوازا, اس کو بھی نعمتیں یاد کروائی جائیں گے, وہ اعتراف کرے گا. اللہ پوچھیں گے فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا, کیا کیا تو نے اس مال سے. کہا گا ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک, میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تیری راہ میں خرچ کرنا ہوتا میں خرچ کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک فعلت لیقال هو جوات, تو نے تو صرف اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں بہت سخی ہے, بہت اس کا ہاتھ کھلا ہے. فقد قیل, لوگوں نے کہہ دیا تھا. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار, حکم ہوگا کس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے آسان طریقہ ریاکاری سے بچنے کا, اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج, بہت قیمتی علاج, اپنی نیکیوں کو چھپایا کریں. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے خیر العمل اخفاہ, سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو مخفی ہو. امنعہ من الشیطان وابعدہ من الریا, شیطان کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور ریاکاری سے بھی یہ عمل دور رہتا ہے. نیکیاں کریں, چھپائیں, ظاہر نہ کریں. دوسرا علاج, دعا کیا کریں جو اللہ کے رسول نے کی, صحیح الجامع کی روایت ہے 1285, اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوة والغفلة والعيلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والرياء والسمعة، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام والبرص والسيء الأسقام. أي الله، میں تجھ سے بے بسی، سستی، بزدلی، بخیلی، بڑھاپے اور دل کی سختی، غفلت، فقیری، ذلت، مسکینی اور محتاجی، کفر، فسق، لڑائی، منافقت، دکھاوے، ریاکاری اور بہرے پن اور گونگے پن اور دیوانگی اور کوڑی اور پھلویری کی اور اس طرح کی دیگر بری بیماریوں سے تیری میں پناہ طلب کرتا ہوں. یہ دعا اتنی جامع ہے دنیا جہان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا یہ بہترین علاج ہے. یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے. اور وہ دو دعائیں جو آپ نے پچھلی مرتبہ یاد کی تھی، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. میں چاہوں گا کہ بقیہ 15 منٹ آج میں قصدن چھوڑنا چاہ رہا ہوں. دو دو ساتھی آج کی حدیث کو ایک دوسرے کو پڑھ کے بھی سنائیں اور ساتھ ترجمہ بھی سنائیں. اس وقت تک اس 15 منٹ میں آپ نہیں اٹھئے گا جب تک حدیث کا ترجمہ اور اس کو 3-3 مرتبہ دہرا نہ لیں. من سمع سمع الله به، من جو شخص، سمع سناتا ہے، کیا سناتا ہے؟ اپنی نیکیوں کو. سمع الله سنائیں گے اللہ تعالی، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے گناہوں کے ساتھ اس کو ذلیل کریں گے سنا سنا کے. ومن اور جو شخص، یرائی دکھاتا ہے، یرائی اللہ دکھائیں گے اللہ تعالی، بھی اس کے ساتھ. دو دو ساتھی حدیث سنانا شروع کریں. یہ اعلان بھائیوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ حدیث کو دہرا کے یاد کر کے ہی آج اٹھیں.